ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام اور میری بہنیں اور بیٹیاں، جیسا کہ آج آپ نے شروع میں سنا، ہم لوگوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسجد کی افتتاحی تقریب میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ یہ موقع جتنا زیادہ خوشی اور مسرت کا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور موقع خوشی اور مسرت کا نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو امیر المومنین رہے ہیں اور جن کا دار السلطنت مکہ مکرمہ رہا ہے، پوری اسلامی تاریخ میں یہی ایک ایسے حکمران گزرے ہیں جن کا دار السلطنت مکہ مکرمہ تھا. کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں. انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی نئی عمارت بنائی، عمارت کعبۃ اللہ کی بوسیدہ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ اندر سے جو ہے مٹی وغیرہ بھی گرا کرتی تھی. پہلے تو انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا لوگوں سے کہ اس کو اثر نو تعمیر کی جائے یا نہیں. تو دو قسم کے مشورے آئے تھے. ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا تھا اور دوسرے کچھ لوگ اس میں شریک تھے کہ نہیں, اس میں مرمت کی جو ضرورت ہے وہ مرمت کر دی جائے, اس کو ڈھا کر کے اثر نو بنانے کی ضرورت نہیں. آئندہ حکمران کہیں اس طرح کرتے رہیں گے تو اس کا جو ادب و احترام اور اس کی جو عظمت دلوں میں رہنی چاہیے وہ باقی نہیں رہے گی. جبکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے اور بہت سے حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں, اس عمارت کو ختم کر کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے باقاعدہ استخارہ کیا اور استخارے کے بعد انہوں نے اثر نو اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا. انہوں نے ان لوگوں سے جو خالی مرمت پر اکتفا کرنے کو کہہ رہے تھے یوں کہا کہ تمہارا آبائی مکان ہوتا اور ایسا بوسیدہ ہو گیا ہوتا تو کیا تم خالی مرمت پر اکتفا کرتے یا اثر نو بناتے؟ میں جو ہے مرمت پر اکتفا نہیں کروں گا, اثر نو بناؤں گا. چنانچہ انہوں نے اثر نو کہا کہ اس وقت کعبہ کا حال یہ ہے کہ کبوتر بھی بیٹھتے ہیں تو اس کی مٹی گرتی ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی. دیکھیے کعبۃ اللہ کی اس وقت جو عمارت ہے اور جس شکل میں ہے, اصل عمارت تو کعبۃ اللہ کی فرشتوں نے بنائی تھی اور طوفان نوح کے موقع پر وہ عمارت اٹھا لی گئی اور وہ آسمان پر فرشتوں کا قبلہ بنی. البتہ اس کی جو بنیادیں تھیں وہ زمین کے اندر باقی تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کعبۃ اللہ کی عمارت کو پھر سے بناؤ. وہ طوفان نوح کے بعد وہاں کوئی عمارت نہیں تھی, ایک ٹیلا سا تھا. جو لوگ بھی زیارت کے لیے آتے تھے وہ اسی ٹیلے کی زیارت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس عمارت کو بنانے کا حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے باقاعدہ زمین کے اندر سے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جن کے اوپر فرشتوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ نکال کر کے بتلائی, کھود کر کے کہا اسی پر آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ہے. چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے یہی دو باپ بیٹوں نے فقط جو ہے اس عمارت کی تعمیر کی. حضرت اسماعیل جو ہے پتھر تلاش کر کے لاتے تھے, وہ پیش کرتے تھے, گارا پیش کرتے تھے, اور بنانے کا کام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. اور بنتے بنتے جب عمارت کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ اب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگے کام کرنا مشکل ہو گیا, انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کوئی پتھر لے آؤ تاکہ اس پر کھڑے رہ کر کے میں تعمیر کا یہ کام آگے بڑھاؤں. وہ جب پتھر تلاش کرنے کے لیے نکلے, اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی سے ایک پتھر جنت سے اتارا تھا اور وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلاد و السلام کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر بڑا موزون ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے، یہی مقام ابراہیم، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے ایک الگ شیشے کی فریم کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، وہی اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہی پتھر جنت کا پتھر۔ وہ لائے حضرت اسماعیل اور اس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام آگے بڑھایا۔ اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ بھی اونچا ہوتا تھا۔ بہرحال اس طرح یہ کام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی مدد سے مکمل کیا، اور کعبۃ اللہ کی عمارت کی جو ہے دیوار کی اونچائی 9 ہاتھ حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، 9 ہاتھ۔ اور جو ہے 2 دروازے بنائے تھے، ایک دروازہ جو ہے جہاں آج کل دروازہ ہے اسی جگہ پر، لیکن نیچے زمین کے ساتھ لگا ہوا، جیسے عام طور پر مکانوں کے جو دروازے ہوا کرتے ہیں کہ وہ زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ مکان میں داخل ہونا اور نکلنا آسان ہو، وہی دروازوں کا انداز ہوتا ہے اسی طرح۔ اور اس کے بالمقابل سامنے دوسرا دروازہ اسی طرح زمینی کے ساتھ لگا ہوا کہ لوگ اندر داخل ہوں عبادت۔ یہی کعبہ جو تھا نا، کعبہ کی عمارت، اندر ہی نماز پڑھی جاتی تھی، جس سمت میں چاہے نماز پڑھے۔ یہی مسجد، یہ پہلی مسجد تھی جو زمین کے اوپر بنائی گئی، یہ مسجد حرام وہ بعد میں اس کے اطراف میں بنی ہے، اصل مسجد تو کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی اور اس میں اجازت تھی جس طرح چاہے آدمی رخ کر کے نماز پڑھے۔ بعد میں جب باہر نماز پڑھی جانے لگی تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی عمارت جو بنی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیواریں جو تھی وہ 9 ہاتھ اونچی، 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوا کرتا ہے، تو جو ہے 13.5 فٹ تقریباً جو ہے اونچی دیواریں تھی۔ اور جو ہے ادھر جہاں آج کل جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی جانب شمال میں ایک نیم دائرے کی ارد ورتڑ کی شکل کے اندر ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ بنایا تو اس کی عمارت وہاں تک تھی، یعنی اس وقت جو دیوار ہے اس طرف کی اس سے مزید 9 فٹ اور آگے کعبۃ اللہ کی دیوار تھی اس طرف کی، شمال کی طرف کی۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب مکمل ہو چکا تو باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب تم اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کے جو ہے حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کون سنے گا، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے آواز سنی، اور جو ابھی دنیا میں آنے والے تھے ان کی ارواح نے آواز سنی، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبۃ اللہ کی زیارت حج مقدر تھا انہوں نے اس پر لبیک، جتنی مرتبہ جو مقدر تھا ان کے لیے اتنی مرتبہ انہوں نے اس پر لبیک کہی۔ تو بہرحال یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال کی تھی تو اس وقت تو یہ کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے پرانی ہو کر بوسیدہ ہو گئی تھی، سیلابوں کی وجہ سے بھی، اور اتنا زمانہ اس پر گزرا تھا اور بہت زیادہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے، اس لیے قریش جو ہے انہوں نے باقاعدہ قریشی کے قبائل، قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کی جو شاخیں ہیں مختلف قبیلے، وہی گویا کعبۃ اللہ کے متولی تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک جنرل میٹنگ بلائی اور جنرل میٹنگ بلا کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں اس کو دوبارہ بنانا ہے، لیکن چونکہ ان میں کچھ لوٹ مار وغیرہ کا سلسلہ بھی رہتا تھا، مال کی کمائی کے سلسلے میں جو پاکیزہ اور کمائی ہونی چاہیے اس میں کمی تھی، تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے ہم اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں، اس کی تعمیر میں کوئی بھی حرام اور ناجائز مال، ناپاک مال استعمال ہونا نہیں چاہیے، جس کے پاس حلال اور پاکیزہ کمائی جتنی ہے وہ لا کر کے پیش کرو۔ چنانچہ یہ تجوید پاس ہوئی، یہ ٹھہراؤ منظور ہوا، اور جس کے پاس جتنا حلال اور پاکیزہ مال تھا لا کر کے پیش کیا، سب جمع کیا گیا تو مجموعی مقدار مالک کی اتنی نہیں تھی جس سے کعبۃ اللہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام میں کے زمانے میں جس طرح بنی تھی اتنی بنائی جا سکتی، اتنا بجٹ نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر اتنا حصہ جو ہے 9 فٹ کا کیا کر دیا، کم کر دیا، یہ 9 فٹ کم کر دیا۔ دیکھو وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر ناپاک مال کے استعمال کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال گھر کے اس کی تعمیر میں کمی کر دینے کو تو گوارا کیا، لیکن حرام مال استعمال کرنے کو منظور نہیں کیا، اور اس طرح انہوں نے بنایا اس کو تو ادھر کی اتنا حصہ کم کر دیا۔ اور جو 2 دروازے تھے، چونکہ قریشی کا پورا کعبۃ اللہ کے اوپر تسلط تھا، پورے عرب سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور جو ہے حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے، وہ سب اس معاملے میں ان کے تابع تھے، تو قریش یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ہالٹ اس کے اوپر قائم رہے۔ تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ادھر کا تھا سامنے والا، اس کو تو بالکل لیا بند کر دیا، اور ادھر والا جو دروازہ تھا اس کو بھی زمین کے ساتھ لگ کر کے بنانے کے بجائے اتنا اونچا جو اس وقت ہے، تاکہ ہر اکس و ناکس اس میں داخل نہ ہو سکے، ہم جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں نہ جانے دیں، اس طرح انہوں نے اس کو بنایا۔ بہرحال جب کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اور آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ قریش نے 2-2 آدمیوں کی جوڑی بنائی تھی، وہ پہاڑوں میں سے مناسب پتھر تلاش کر کے لاتے تھے، اس لیے کہ آج کل تو پتھروں کی بھی جو عمارت بنائی جاتی ہے فیکٹریوں میں، باقاعدہ ان پتھروں کو موزون اور مناسب طریقے سے تراشا اور کاٹا جاتا ہے، اس زمانے میں فیکٹریاں نہیں تھی، اس لیے لوگ باقاعدہ پہاڑوں میں موزون پتھر تلاش کرتے تھے، ان کا یہ ذرا مناسب ہے، تو اس میں سب یکساں ہوا نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اس تلاشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو جوڑا گیا تھا، اور اسی طرح تم 2-2 آدمیوں کی جوڑی۔ میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کا کام وہ عظیم کام ہے کہ جس کو بڑے بڑے نبیوں نے انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو سارے نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء، ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی نسل سے آئے، تو یہ عمارت انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، وہ بھی نبی، ان کی مدد سے بنائی، اور جب قریش نے اپنے زمانے میں اثر نو اس کو بنایا تو اس کی تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سید الانبیاء نے اس میں حصہ لیا، اور یہ حضرات خود اس کی تعمیر کو اپنے ہاتھوں سے بنانے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت فرما کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مدینہ میں قبا میں 14 روز پہلا آپ کا قیام رہا. اسی زمانے قیام میں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. سب سے پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا, دوسرا حضرت ابو بکر سے رکھوایا, تیسرا حضرت عمر سے رکھوایا, اور حضور اور صحابہ نے مل کر مسجد کی تعمیر. آج ہم لوگ پیسے تو خرچ کرتے ہیں لیکن مسجد کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ نہیں لیتے. قدیم زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ خود ہی اس کی تعمیر میں مزدوری کرتے تھے. یہ ہے اصل عظمت مسجد کی کہ اس کی مزدوری میں سب ہم لوگ حصہ لیں. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. خیر, تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد قباء کو بنایا. پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ نے مسجد کے لیے جگہ خریدی. ایک باغ تھا بہت پرانا جو بنو نجار کے دو بچوں کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بنو نجار کا خاندان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ میں یہ باغ جو ہے اس کو خرید کر کے اس کے اندر مسجد بنانا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی قیمت آپ بتاؤ کیا ہے. ان لوگوں نے کہا ہم آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے, ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں, اس کی قیمت وصول کریں گے. حضور نے کہا نہیں, قیمت دینی دوں گا میں بغیر قیمت کے نہیں. دیکھو حضور نے اپنی جیب خاص سے 20 دینار سونے کے 20 سکے اس زمین کی قیمت کے طور پر حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ تم دو. وہ لوگ اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے اس کو منظور نہیں کیا. اور جب تعمیری کام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سب نے مل کر کے اس کی تعمیر کی. تو بہرحال مسجد کی تعمیر جو ہے ایک ایسا مبارک کام ہے جو قدیم زمانے سے بڑے بڑے انبیاء اور اہل اللہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہوئے چلے آئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے اثر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, تو قریش نے جب تعمیر کی نا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں حضرت ابراہیم نے کتنی اونچی بنائی تھی, 9 ہاتھ. قریش نے ڈبل کر دی, 18 ہاتھ اونچا کر دیا اس کو. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب اس کو بنایا تو اس کو اور 9 ہاتھ یعنی 27 ہاتھ, اس وقت 27 ہاتھ اونچا ہے کعبۃ اللہ. گویا 3 گنا اس کو کر دیا. اور جو ہے اس کی باقاعدہ جب تیار ہوا تو اس کی ساری دیواروں کو اندر اور باہر سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبوئیں لگائی. اور تیار ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ایسا جشن منایا کعبۃ اللہ کے اثر نو بننے کا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا جس پر بھی میری اطاعت واجب ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس خوشی کے اندر وہ جتنے بھی اونٹ ذبح کر سکتا ہو کرے, یا بکریاں اگر اونٹ کی طاقت نہیں ہے تو جو جس اور نہیں تو صدقہ کرے. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس دن خود حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے اس کی خوشی میں. اور کئی دنوں تک دعوت کا سلسلہ چلتا رہا, تاریخ میں لکھا ہے. اور خود حضرت عبداللہ ابن زبیر کئی 500 سے زیادہ آدمیوں کی جماعت کے ساتھ پیدل وہاں سے وہاں تنیم گئے اور وہاں سے احرام باندھا اور آ کر کے بیت اللہ کا باقاعدہ جو ہے عمرہ کیا, طواف وغیرہ کیا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اس طرح خوشی کا اظہار یہ کوئی جو ہے بدعت نہیں ہے, حضرات صحابہ کا عمل ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خود صحابی ہیں اور جو ہیں ان کے زمانے میں وافر بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے, ان کی موجودگی میں اس طرح گویا اظہار مسرت ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر پر مسرت کا اظہار کیا جائے, دعوتوں کا سلسلہ بھی ہو لیکن چندہ کر کے نہیں, اپنے پیسوں سے. سمجھا کہ نہیں, اپنے پیسوں سے ہونا چاہیے. ہم تو چندے کے ایسے عادی بن گئے کہ اپنے گھر کے لیے تو چندہ نہیں کرتے, مسجدوں کے لیے چندہ کریں گے. حالانکہ مسجد بھی اپنے پیسوں سے پورے پوری بنانی چاہیے یا خود جو ہے لوگ حصہ لیں. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تھی نا, مسجد نبی, بہت سادہ, یعنی उसके जो है अंदर के सुतून जो थे वो खजूर के दरख्तों के तने थे, ऊपर की छत जो थी वो खजूर के पत्तों की थी, और सामने वाली जो दीवार थी किबला वाली तो वो खजूर के तने खड़े करके दोनों तरफ पत्थर उसके अंदर लगा दिए गए थे। इस तरह मस्जिद नबी तामीर हुई थी। और फिर सन हिजरी 7 में खैबर फतह होने के बाद दोबारा, क्योंकि इस तरह की जो मट्टी की इमारतें होती हैं वो ज्यादा जमाना टिकती, आजकल RCC की भी 20-25 साल के बाद दोबारा बनानी पड़ती है। तो बहरहाल फिर सन हिजरी 7 में दोबारा आपने तामीर किया, उसमें कुछ जगह मुसलमानों की तादाद बढ़ी थी तो जगह में इजाफा किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने उसी अंदाज पर सादा वो कच्ची दीवारें और इस तरह की, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में भी जगह तो बढ़ाई गई लेकिन मस्जिद का अंदाज वही था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में जब तामीर की जरूरत पेश आई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जो है मरमर के पत्थर और साग की लकड़ियों की जो है उसकी छत बनाई। जो पुराने सहाबा थे उनको ये अंदाज पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाली और हजरत शेखैन के जमाने वाली सादगी बाकी नहीं रही। तो आपस में लोगों में चर्चा होने लगा, चेमी गोइयां होने लगी, लोग कहने लगे कि ये तो इन्होंने किस तरह का महल बना दिया। तो हजरत उमर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के कानों में बात पहुंची तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने बाकायदा खुतबा दिया और कहा पहली बात तो यह है कि ये मस्जिद मैंने गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बनाई, मैंने अपनी जाती रकम से बनाई। अल्लाह तआला ने उनको बड़ी उस्मान गनी था उनका ना लकब ही था, मैंने अपने पैसों से ये मस्जिद बनाई है। दूसरी बात यह है कि ये जो मरमर के पत्थर हैं और साग की लकड़ियां जो हैं वो मैंने मुस्तकिल बाहर से मंगवाई नहीं, अब वो आ चुकी थी, मौजूद थी, उनको मैंने इसमें इस्तेमाल किया। और उसमें हिकमत ये थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में फुतूहात का सिलसिला वसी होने की वजह से लोगों के घर भी बड़े उम्दा उम्दा बन गए थे, इसलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने महसूस किया कि इन उम्दा घरों के मुकाबले में मस्जिद अगर इसी तरह रही तो लोगों का जी अंदर लगेगा नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो बहरहाल ये भी एक हिकमत थी उसमें, और वो खलीफा राशिद हैं उनका अमल भी हमारे लिए जो है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीन एक है। तो वह इतना जरूर है कि इस तरह की जेब व जीनत में अगर ना जाती पैसा खर्च करें तो मसले के एतबार से कोई इश्काल नहीं, चंदे का हो तो इस सिलसिले में वजाहत हो जानी चाहिए। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये मस्जिद की तामीर पर मसरत का इजहार ये कोई जो है नई चीज नहीं है, अल्लाह तबरक तआला ने ये मौका हमें अता फरमाया है, इस पर जितना खुशी का इजहार करें। लेकिन एक बात याद रखें, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा था, मस्जिद की तामीर आबादकारी दो तरह की है, एक जाहिरी आबादकारी, ये जो शानदार तरीके से आपने बनाया ये तामीर जाहिर है, और एक है तामीर बातिन यानी असली आबादकारी यह है कि ये मस्जिद जिस मकसद के लिए बनाई गई है, एक तो हमारी नमाजें जैसी मस्जिद है उससे भी ज्यादा शानदार होनी चाहिए, यहाँ कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम होना चाहिए, दुआओं का अहतमाम होना चाहिए, तालीम किताबी तालीम का अहतमाम होना चाहिए, नमाजों के सीखने सिखाने का अहतमाम होना चाहिए। ये सारे सिलसिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में जो सारे काम होते थे वो सारे काम यहाँ पूरे दीन का ये मरकज होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जो है आपकी मुलाकात के लिए जो डेपुटेशन आते थे, हालांकि वो ईमान लाने वाले अभी मोमिन नहीं हुए होते थे, मुसलमान नहीं हुए, तो अभी उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर ठहराते थे। कबीले नजरान का वफद जब आया मदीना मुनव्वरा तो वो लोग ईसाई थे और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ठहराया। उनकी इबादत का जब वक्त आया तो अपने अंदाज से उन्होंने इबादत करना चाहा, सहाबा रोकना चाहते थे, हुजूर ने कहा नहीं करने दो, हुजूर ने नहीं रोका उनको। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूं कि हकीकत तो यह है कि हमारी मस्जिदों के अंदर क्या होता है, जैसा कि अभी مفتی محمود صاحب نے کہا نا کہ آج کے اس موقع پر ہمارے یہ بھائی یہاں پر آئے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے, لیکن بغیر اطلاع کے اچانک کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, چونکہ ہماری مسجدوں کے متعلق بھی جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, ضرورت ہے اس کی کہ ان غلط فہمیوں وہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے, ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہو, آپ آدھی رات کو بھی ہمارے یہاں آنا چاہیں تو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں, یہاں عبادت کے طریقے کیا ہیں, یہاں کیا لوگ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, روتے دھوتے ہیں, آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس طرح ہم نے اتنی دوری ہمارے درمیان ہو گئی کہ اب اس کی وجہ سے ان کو جو موقع ملتا تھا وہ نہیں رہا, ضرورت ہے اس بات کی کہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور جو ہے ایک مل جل کر کے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے جو ہیں دونوں فریق مل کر کے آگے بڑھیں اور اپنے اپنے طریقے پر اپنی عبادتیں کریں اور خوش رہیں, کسی کو کسی کے مذہب میں کسی کو دخل دینے کا موقع نہ ہو, ہر ایک کہے بھائی تم اپنے مذہب میں آزاد ہو, ہم اپنے مذہب میں آزاد ہیں, اور جو ہے باقی کام جو ملک کی ترقی اور افاق کے ہیں وہ مل جل کر کے کریں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور آج کے موقع پر نئی بات یہاں وہ ہے, ہم نے جو دیکھی ہمارے بھائی جو آئے اور ان کے آنے کی وجہ سے یہاں ہم سب لوگوں کے ایک مسرت کا احساس ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے موقع اور بار بار لائیں اور آپس کی محبتیں بڑھیں اور ملک ترقی کرے, خوشحالی میں آگے بڑھے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی بس وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رہ گئی ایک ذرا سی آخری, وہ حدیث میں نے چونکہ سنائی تھی, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ مسجد جو ہے میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے, ایک پیسہ بھی حکومت کا استعمال نہیں کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, وہ حدیث بخاری کی میں نے پڑھی تھی شروع میں, من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ, جس آدمی نے مسجد بنائی اور اس بنانے میں اللہ کی خوشنودی مقصود ہے, دکھلاوا مقصود نہیں, نام آوری مقصود نہیں, لوگ یوں کہیں کہ بہت بڑی اچھی مسجد بنائی, نہیں, اللہ راضی ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے مسجد بنائی, بن اللہ لہ بیتن مثلہ فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا مکان جنت کے اندر, مثلہ اسی جیسا, میں نے اس لیے اس مسجد کو شاندار بنانے کا اہتمام کیا, حضرت عثمان کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اللہ کے گھروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام ہو, یہاں آ کر عبادت, دیکھو ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں, دنیا کی باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, لکھا ہے کتابوں میں کہ دنیا کی باتیں نیکیوں کو, مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھایا کرتی ہے, بلکہ جو ہے کوئی آدمی جب دنیا کی بات کرتا ہے مسجد کے اندر تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ, یہ اللہ کے دوست خاموش ہو جا, اس کے باوجود وہ نہیں خاموش ہوتا, بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو فرشتہ آگے کہتا ہے, وہ ہم نہیں سن پاتے اس کی بات لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے, حضور نے بتلایا ہم کو, فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ, یہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا, اور اس پر بھی اگر بات کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اسکت لعنت اللہ علیہ, خاموش ہو جا, اللہ کی لعنت ہو تجھ پر, نہ مسجد کے آداب کا پورا لحاظ ہونا چاہیے, مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں جب آویں نا تو جو ہے ایک تو ہے نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھی, نماز کا وقت نہیں ہے تو بھی آپ کو کم سے کم دو رکعت پڑھنی چاہیے, یہ مسجد کا جو رب ہے نا, رب المسجد, اس کا سلام ہے, آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ صاحب مکان وہاں بیٹھا ہوا اور سلام نہ کریں, ایسے ہی جا کے بیٹھ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے, تو یہاں مسجد میں آویں اور دو رکعت نہ پڑھیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وآخر دعوانا ان دعا کر لیجیے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں تیرے جن جن بندوں نے جس جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے اللہ ان تمام کو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے ہوئے وعدے کے مطابق جنت کے اندر گھر عطا فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما اس مسجد کی تعمیر کو بے انتہا قبول فرما تیرے خلیل نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تب بھی وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے واقف ہیں اللہ ہم بھی آپ کے حضور یہی دعا پیش کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں اس عمل کو قبول فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت سے عطا نواز کر کے اللہ جو وعدے تیری طرف سے کیے گئے ہیں اس موقع پر ان کو تمام کے حق میں پورا فرما دیں اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔